لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. مسلم لي شفاعة واجب ہو گئی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بیس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. معلوم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر غلطی ہو جائے تو برائے کرم فوراً میری اصلاح فرما دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجھے ضدی یا ناراض ہونے والا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نے آپ کو مسلسل دیکھا ہے کہ آپ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے، فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرنے سے متعلق بہت ارشاد عطا فرماتے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات بھی ارشاد فرماتے ہیں.
میں نے الحمدللہ جب سے غور سنبھالا، یا سمجھو کہ مذہبی رجحان میرا الحمدللہ شروع سے تھا، بچپن سے ہی تقریباً، لیکن یہ کہ سنیت کا جیسے شعور آیا وہ بھی میرا لڑکپن ہی تھا جب شعور مل گیا مجھے. بلکہ یوں کہوں میں کہ جب میں اتنا پڑھنا بھی نہیں آتا ہوا مجھے، ہمارے محلے کی مسجد میں ایک امام صاحب کے ہاتھ میں بہار شریعت دیکھے کسی مسئلے کا، کوئی کیا مسئلہ تھا کیا بھیجتی یاد نہیں مجھے، میں نمازی پوچھ رہے ہوں گے امام صاحب سے، تو بہار شریعت منگوائی انہوں نے، بڑا خوبصورت ٹائٹل رنگین اس پہ لکھا تھا بہار شریعت، اندر مسئلہ مسئلہ یہ لکھا ہوتا ہے، یہ یاد ہے. مجھے بڑی کشش ہوئی، یہ کاش یہ کتاب میرے پاس ہوتی میں بھی پڑھتا، مگر میں چھوٹا تھا شاید، پتہ نہیں بالغ بھی ہوا تھا یا نہیں. مجھے بہت یعنی کہ شوق تھا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کتاب بازار میں ملتی بھی ہے یا نہ، میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے. میں نے انتہائی غربت میں پرورش پائی، انتہائی غربت میں، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں چارنے کا سیر، وہ بھنے ہوئے چنے چیلنے پر مزدوری ملتی تھی، اور ایک آنا جب وہ ایک سیر پھلی چھیل لیتے تھے تو اکنی ملتی تھی اس کی مزدوری. اور میرے بھائی صاحب تھے، والد تو فوت ہو گئے تھے بچپن میں، تو وہ 500 روپے ماہانہ کی نوکری پر لگے تھے، اور میں بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا، آٹھ آٹھ آنے میں، چار چار آنے میں، آدھا دن، اور اس طرح میں نے نوکریاں بھی کی دیہاڑی پر. خیر، تو وہ کتاب میری بہت مطلب مجھے قدرتی اس پہ اٹریکشن ہوا. اچھا، میں مسجد میں تو جاتا رہتا تھا، چھوٹا تھا جب بھی مسجد میں جاتا تھا، صلاۃ و سلام ہوتا تھا، باز ہوتا تھا، سمجھ پوجا پڑتی تھی، مزہ آتا تھا، نعت شریف ہوتی تھی، بال مبارک کی زیارت میں نعتیں پڑھتے تھے، تو وہاں ایک بار مجھے بھی شوق ہوا سب نعتیں پڑھتے میں بھی پڑھوں گا، بچے بچے تھے میں بھی لائن میں لگ گیا، اس وقت تو میں بہت چھوٹا ہوا. تو میں نے پھر جب میری باری آئی تو گجراتی کتاب میرے پاس تھی، میں نے وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ پڑھا. تو وہ طرز جو نعت خوان پڑھتا تھا میں نے کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں تھا، مجھے ہٹا دیا اس نے، جو چودھری ٹائپ کے ہوتے نا، دوسروں کی لائنیں لگاتے ہٹاتے روک چارتے، نے میرے ہٹا دیا، پھر بیٹھ گیا. تو ایک بار اسی طرح بچپن میں میں اسی اپنی مسجد میں جہاں یہ نعت شریف پڑھی، ایک حادثہ یہ بھی ہوا تھا میرے ساتھ کہ وہ کسی 12 ربیع النور کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی 12 ربیع النور کا واقعہ ہے، بال مبارک کی زیارت، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں ظہر کی نماز کے بعد وہاں ظہر کی نماز سے پہلے غرب صلاۃ والسلام ہو جاتا تھا. پھر ظہر کی نماز ہوتی تھی صبح بالوار کی زیارت, میں شوق سے وہاں جاتا تھا بالوار کی زیارت میں, وہاں صلاۃ والسلام کے بعد پہلی سب میں کھڑا ہو گیا, بالکل منا منا تھا. ایک سفید ریش بزرگ تھے, اللہ ان کو معاف فرمائے, وہ بری طرح کھڑا ہو گیا ادھر. خدا کی قسم میرے ساتھ دل ٹوٹا ہے میرا, مجھے سیکھنے کو ملا ہے کہ بچوں کو مسجد میں بھی جھاڑا نہ جائے, کہ یہ اللہ نے بچا لیا, اس کے حبیب نے کرم کر دیا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ورنہ پھر ایسے موقع پر جب شیطان حملہ کرتا تو بچہ پھر مسجد کا رخ نہیں کرتا, جب مسجد کا رخ نہیں کرے گا تو پھر کہاں جائے گا, بربادی کے سوا کیا ہے پھر. مجھے بس اللہ نے بچا دیا. بہرحال دل خدا کی قسم بہت ٹوٹا جو ابھی تک یاد ہے مجھے. تو آپ بھی کبھی بچوں کو, بچہ تو بچہ ہو, بچہ نہ حرکت کرے پہلی سب, وہ تو پھر بھی میرا احسان ہے کہ پہلی سب میں نے کی, امام کے مسلح پر بھی کھڑا ہو جاتا تو تھا ہی بچہ نا, تو مرفوع القلم تو تھا. تو پیار سے محبت سے مجھے امامت کے مسلح پر سے بیٹھا دیا جانا چاہیے, پہلی سب سے بھی بالکل چلو بھیج دیا کوئی بات نہیں, صحیح کیا. پر محبت سے اگر پیار سے کہتے نا کہ بیٹے آپ یہ آخری سب ہے, بڑے ہو جانا پھر آپ پہلی سب میں نہیں آپ مسلح پر آنا, اس طرح کوئی مجھے کنوینس کرتا تو سارا دل خوش ہوتا میرا, کوئی جھاڑ کے پھر نکال دیا. اور اسی طرح روز بچوں کو نہ جانے کتنی بار لوگ جھاڑتے ہیں, اور اسی طرح یہ جو بچے ماڈرن بنتے ہیں, کوئی ڈاکو بنتا ہے, کوئی اٹھاؤ گیرا بنتا ہے, ان میں اس طرح کی تاریخیں ہوتی ہوں بچپن کے ان کے واقعات. جیسے میرے بیان میں بھی ایک ڈاکو کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا بچپن کا, اس کے پینسل چرائی تھی اور آخر کار وہ پھانسی کے تختے پر آ کر اس نے ماں کو زیارت, ماں کی زیارت کرنی اور ماں پر وہ جھپٹا تھا. اگر پینسل چراتے وقت انہیں مجھے ڈانٹا ہوتا اور سمجھایا ہوتا تو آج میں پھانسی کے تختے پر نہ ہوتا, تیری وجہ سے میں پھانسی چڑھا ہوں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایک بار کوئی صاحب تھے اسی مسجد کے شاید متولی تھے, انہوں نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا احترام سے نام لیا. تو میں نعتوں میں رضا رضا تو سنتا رہتا تھا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. تو میں سمجھا کچھ کیا پتا کچھ شاعر ہوں گے, یہ اتنی سمجھ تو پڑتی نہیں تھی تخلص اور یہ سب. تو میں نے کہا یہ رضا جو ہیں کیا یہ کوئی ولی اللہ تھے؟ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس پر بولتے ہیں؟ ہاں بہت بڑے ولی تھے. تو یوں اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں مزید مزید کیا شروع ہوئی, سمجھ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت کسی ولی اللہ کا نام. بس وہ اس شخص نے اعلیٰ حضرت کے کا نام مجھے لیا اور وہ چاشنی بس میرے اندر رچ بس گئی. پھر مزید اب میں اعلیٰ حضرت کے سہارے پر بڑھا. اب میں جب مذہبی مجھے مزید ماحول ملا, مجھ پر یہ کرم ہوا, کلو شیئن یرجع الی اصلہ ہے نا, تو مجھے سنیوں کا ماحول ملا. اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں مجھ پر کرم فرمایا. فقہی مسائل کا جذبہ میرا بچپن سے ہی تھا, جیسے میں بہار شریعت جو ابھی تو پڑھنا کیا میرے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا, اور میرے دل میں بہار شریعت کو دیکھ کر اس کی بس کشش بیٹھ گئی. یہاں تک کہ جب شعور آیا تو میں نے بہار شریعت پوری خریدنے کی سعادت حاصل کی. 70 حصے اس وقت بہار شریعت کے 70 حصے صرف 28 روپے میں ملتے تھے. 28 روپے میں میں نے 70 حصے لیے, کیونکہ وہ بائنڈنگ والی 32 روپے کی ملتی تھی 2 جلدوں میں. 2 روپے ایک جلد پر بائنڈنگ کون تھا؟ تو میں نے یہ منتشر حصے اس کے پورے لیے 70 حصے. اب تو پتہ نہیں سینکڑوں تک پہنچ گئی ہوگی اس کا نتیجہ. یہ بہت پرانی بات کرو, 28 روپے کی بارش ہوئی صرف پوری. اب خیر وہ 3 حصے اس وقت نہیں لکھے گئے تھے, وہ وصیت پڑھی تھی میں نے سرکار صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کوئی میرے شاگردوں میں تو اولاد میں سے لکھ دے. تو آخر کار الحمدللہ علماء نے ہمت کی اور 3 حصے مزید لکھے. 18, 19, 20 یہ صدر الشریعہ کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے تو یہ بھی حسرت ظاہر کی تھی کہ میں اسی طرح تصوف پر بھی لکھنا چاہتا ہوں اتنے حصے. لیکن تو یوں اعلیٰ حضرت کی عقیدت بڑھتی گئی. اب آپ بن رہے ہیں عالم یا بن گئے عالم, اب مزید آگے بڑھیں گے. علم کا کوئی سرا تو ہے نہیں, ارے یہ تو بہت وسیع سمندر ہے کہ جتنا اس میں غوطہ لگاؤ گے وہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. تو یہ بہت بڑا سمندر ہے, تو جب علم زیادہ آ جاتا ہے تو پھر باہر نکلنے بولتا ہوں. جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرے وہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا. بے شک علمی اختلاف بھی اگر بالفرض کوئی کرے سرکار اعلیٰ حضرت کے مقابلے پر درس نظامی کیے ہوئے کی کیا حیثیت, اعلیٰ حضرت سے ہٹنا نہیں چاہیے. سرکار اعلیٰ حضرت سے اگر تھوڑا سا بھی آپ کو فقہی مسائل میں بھی اختلاف ہوا نا, تو اللہ نہ کرے پھر کل جا کر مسئلہ تکفیر پر اختلاف ہو جائے گا. اللہ نہ کرے, تو ایسا نہ ہو کہ ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے, تو پھر آپ عالم ہوئے تو کیا ہو؟ تو شیطان کو کم عالم تھا, شیطان بہت بڑا عالم تھا, لیکن رد ہے, مردود ہے. کانا من الکافرین, قرآن نے فتویٰ دے دیا اس کے کفر کا. بلعم بن باورہ بہت بڑا عالم تھا, وہ بھی کافر ہو گیا. ابن سطا مشہور ہے, اتنا بڑا عالم تھا کہ وہ دنیا عیسائیت پر اس کا دبدبا تھا, لیکن آخر کار اس کا بھی جو حشر ہوا وہ آپ جانتے ہیں, عیسائی ہو گیا اور بری موت مارا گیا. اللہ تبارک و تعالی نیمے سے بچائے. اب میرا تو ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ وہ خواہ دعوت اسلامی کا ایک چھوٹا سا مبلغ ہو یا دارالافتاء کا سربراہ ہو, جتنا بھی بڑا ہو, اپنے کو اعلیٰ حضرت پلائے جانا ہے. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. تو جب سرکار اعلیٰ حضرت کو یہ پی لیں گے نا اچھی طرح, تو پھر انشاءاللہ گمراہی انشاءاللہ دور رہے گی. آپ بھی اپنے طلبا کو اعلیٰ حضرت کو کھلاتے رہو کہ جس دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو اختلاف پیدا ہونا, آپ سمجھو کہ آپ کے زوال کا آغاز ہو گیا. ہمیں وہ عقل نہیں چاہیے کہ جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوا اور تحقیق کے خلاف سوچے, وہ عقل چاہیے ہی نہیں اپنے کو. اللہ تعالیٰ آپ کے اس نظر کی لاج رکھ لے. میں اعلیٰ حضرت کو پکڑے رہو گے نا, تو انشاءاللہ دعوت اسلامی بھی کہیں نہیں جاتی یار. انشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت کا ہی صدقہ ہے. دعوت اسلامی پل ہی اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پر ہے, ان کے نام سے ہی پروان چڑھ رہی ہے الحمدللہ.
ہمارے وہ اسلامی بھائی کی جو بات ابھی انہوں نے جو اٹھ کر کہی, یہ ان معنوں پر بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ اب آپ فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, اب اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کیسے کرنا ہے, کیسے پکڑنا ہے, اس کا بھی تو علم ہونا چاہیے نا. تو انشاءاللہ تعالی جس طرح امیر سنت نے اعلیٰ حضرت کو پکڑا ہے, ہم اسی طرح امیر سنت کو پکڑے گے. تو انشاءاللہ تعالی ان کے صدقے میں اعلیٰ حضرت کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں رہے انشاءاللہ تعالی.
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کتب کا میں اتنا شہدہ ہوں اس معاملے میں کہ اپنے کو پلے پڑے نہ پڑے, میری خواہش یہ ہوتی ہے اور ترغیب بھی ہوتی ہے, پڑھ سکے نہ پڑھ سکے, ٹیم ملے نہ ملے, اعلیٰ حضرت کی فلاں کتاب ہے تو اس کو تبرکن خرید کر سجا لیا جائے, کبھی تو کھلے گی, اور نہیں تو رکھی رہے گی تو ہمیں برکتیں دیتی رہے گی, ہم نہیں تو کوئی آ کر پڑے گا ہمارے خاندان میں. اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب نہ چھوڑی جائے, وہ لے لیجیے.
اعلیٰ حضرت سے ہمیں جو پیار ہے, اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے.
فتاوی رضویہ شریف کے بارے میں الحمدللہ متخصصین تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو مشورے دیتا ہوں کہ فتح و رضویہ رکھتے رہو. فتح و رضویہ میں ماشاء اللہ اصولوں کی بھی ایک مطلب ہے کہ بہار, اتنے سرکار اعلیٰ نے اصول بیان فرمائے. اچھا, پھر فتح و رضویہ شریف میں فقہی جزئیات کے ساتھ ساتھ ترغیبات اور ترہیبات کا بھی سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, اور اس قدر نیکی کی دعوت سرکار اعلیٰ حضرت نے اس میں دی ہے کہ فتح رضیہ میں کیا نہیں, فقہ کی کتاب بھی ہے تو واعظ کی کتاب بھی ہے, بیان کے لیے بھی ماشاء اللہ اتنا مواد ہے کہ مدینہ.
حقوق مرشد بھی اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ اپنے فتح و رضیہ میں ہمیں مرشد کی محبت کے جام بھی عطا فرمایا.
الحمدللہ بہت جامع مجموعہ ہے فتح و رضیہ کا, یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. میں اس کو آپ تو ماشاء اللہ علماء ہو یار, رکھتے ہو, اس میں بہت کچھ ہے الحمدللہ, فتوے بھی ہیں, تقوے بھی ہیں, ورا بھی ہے اس میں, ورا تقوے سے آگے کا درجہ ہے نا, ورا ورا بھی ہے اس میں, نہ جانے کیا کیا ہے, مدینہ بھی ہے اس میں, عشق رسول بھی الحمدللہ کہ سوتے بھی اس میں پھوٹ رہے ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ احساس ذمہ داری کس طرح پیدا کیا جائے؟
جب کسی کام کی اہمیت ذہن میں راسخ ہو جائے تو اس کا احساس بھی اجاگر ہو ہی جاتا ہے. مثال کے طور پر جس کے یہاں بچہ ہو تو اس کے باپ کے نزدیک اس بچے کی اہمیت ہوتی ہے, تو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے, تو اب اس کے اندر یہ احساس ذمہ داری موجود ہوتا ہے کہ اس کی پرورش کرنی ہے, اس کو کھلانا ہے, پلانا ہے, پہنانا ہے, پڑھانا ہے, اس کی اچھی تربیت کرنا ہے. اب جتنا بچہ اس کو زیادہ عزیز ہوتا ہے اتنا اس کی حفاظت کا احساس بھی اس کو زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے والوں کے ذہن میں اس کام کی جتنی زیادہ اہمیت ہوگی اسی قدر اس کے اندر احساس ہے ذمہ داری بھی رہے گا. اس کو پیدا کرنے کے لیے یوں ہو سکتا ہے کہ اس کے فضائل پر غور کرے, اس کے ثوابات پر نظر رکھے, قیامت کے اس منظر کو یاد کرے جب ایک ایک نیکی کے لیے باپ بیٹے کے پاس اور شوہر بیوی کے پاس منتیں کر رہا ہوگا اور کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا, نہ اس کا ایک گناہ اپنے ذمہ لینے کے لیے راضی, تو وہاں نیکیوں کی سخت ضرورت رہے گی, گناہوں کی حقیقی ہلاکت کا وہاں پتہ چل جائے گا. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا, کیونکہ یہ دعوت اسلامی کا اہم کام ہے اور یہ سارے شعبے اسی کام کو لے کر چل رہے ہیں دعوت اسلامی کے, تو اس لیے اس کو آپ اس کے فضائل کو ذہن میں رکھیے, نہ کرنے کے فوائد پر بھی توجہ رکھیے, نقصانات پر بھی اپنی نظر رکھیے, تو جتنا زیادہ انشاءاللہ معلومات ہوگی تو انشاءاللہ ایسا ذمہ داری بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مشاورتوں کی مدت جو کہ 12 ماہ مقرر ہے اس میں کیا حکمت ہے؟
اس میں بہت ساری حکمت ہے. مثلا 12 مہینے مجھے خدمت کا موقع ملا ہے, منصب ملا ہے, تو میں اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا کر دین کا بہتر سے بہتر کام کر گزروں. یہ تو بہت اچھا ذہن ہے اگر کسی کا تو وہ اس سے یوں فائدہ اٹھائے گا. مزید یہ کہ تکبر کی کاٹ ہوتی رہے گی کہ میری مدت ہی 12 ماہ ہے. اپنے عہدے کا جو بھیڑ جاتا ہے آدمی کو معبادوں کا غرور تکبر, تو وہ اس سے غالباً نہیں بیٹھے گا کہ میں تو 12 مہینے کے بعد فارغ ہو جاؤں گا. تیسرا یہ کہ اس میں حب جا سے بھی کافی بچت رہے گی کہ میں ابھی عزت کرتا بھی رہوں گا تو کل جب ہوتا نہیں رہے گا تو میری وہ عزت شاید واقعی نہ رہے, تو اس کے ابھی سے ہی اس کا ذہن بنا رہے گا. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ مدت نہ رکھی جائے تو جو بھی آیا وہ یہ سمجھے گا میں مستقل ہوں ہمیشہ کے لیے ہوں. اور پھر اگر کسی وجہ سے مرکز نے اس کا عہدہ تبدیل کیا تو وہ ناراض ہوگا, گناہوں میں پڑے گا, غیبتوں میں پڑے گا کہ میرا قصور کیا اور میں نے تو اتنا کام کیا اتنا کام کیا مگر ان لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا, مجھے فارغ کر دیا. تو اس طرح غیبتوں تہمتوں کے دروازے کھلیں گے, ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کریں گے اور نتیجتاً دین کا بھی نقصان ہوگا. پھر یہ کہ جو لمبا ٹائم اگر ذمہ داری پر رہتا ہے تو ایسا بھی بسا اوقات دیکھا گیا کہ پھر وہ کام میں سست ہو جاتا ہے. اگر ہم نئے کو لائیں گے تو اس کا نیا جوش ہوگا اور وہ خوب تن دہی سے کام کرے گا. جیسے کہ بعض دنیاوی اداروں میں بھی ہوتا ہے, پرائیویٹ گارڈ جو لوگ پرائیویٹ گارڈ کی کمپنیاں چلاتے ہیں نا, کمپنی بولتے ہیں پتا نہیں کیا بولتے ہیں, وہ جو کرایہ پر دیتے ہیں گارڈ, ان کا بھی یہی انداز دیکھا ہے کہ یہ غالباً تین تین مہینے میں یا اس سے بھی کم پیریڈ میں یہ گارڈ کو بدلتے تھے, ایک جگہ پر شاید تین مہینے سے زیادہ نہیں رہتے, دوسرا بدل دیتے ہیں پھر تیسرا بدل دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ ہم نے اپنا میرا تجربہ ہے کہ جو پرانے ہوتے ہیں وہ اکثر ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, وہ بالکل الرٹ بھی نہیں رہتے, سست پڑ جاتے ہیں, اور جب کوئی نیا آتا ہے نا, نیا جذبہ لے کر, تو اس کو دیکھنے جیسا ہوتا ہے, وہ شیر کی طرح چیتے کی طرح ہوتا ہے, آہستہ 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 وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہی مطلب ہے کہ اپنے ذمہ داروں میں بھی, مجلس کے نگرانوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں کام سست پڑ جاتا ہے, جب نگران بہت پرانا ہو جاتا ہے تو وہ نفسیاتی طور پہ لوز ہو جاتا ہے, اس لیے نیا نیا لا کر کام کو مزید یعنی کہ بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے. کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانا زیادہ کارآمد ہو, نیا سست ثابت ہو, یا اس سے بہتر نہ مل سکے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو کسی کو رینیو بھی کیا جا سکتا ہے, یا اگر اس کو دوبارہ نگرانی نہیں دی دوسرے کو دی تو اس پیریڈ کے بعد پھر اس کو دی جا سکتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن آپ کے اپنے ملک کا نظام دیکھ لیں, کونسلر ہوا, ناظم ہوا, صوبائی اسمبلی, نیشنل اسمبلی, ان سب کی مدتیں ہی ہیں نا, یہ بدلتے رہتے ہیں, وزیر, وزیر اعظم, صدر, سب کے تبادلے ہوتے ہی رہتے ہیں, ان کے فکس پیریڈ ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے سیٹ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا مرشدی رہنمائی فرمائیے کہ ذمہ داری واپس لینے پر کیا رد عمل ہونا چاہیے؟
ہے بڑی آزمائش اس میں, کیونکہ ذمہ داری جب جاتی ہے تو شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے, اور اس طرح وہ بعض اوقات مشکلات کھڑی کرتا ہے آدمی, لیکن ہمیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں رجوع رہنا چاہیے اور اس کو خوف کا باعث بنانا چاہیے کہ جس طرح آج مجھ سے یہ دنیا میں تنظیمی ذمہ داری, میرا منصب چھینا گیا, کہیں نزاع کے وقت اسلام کا منصب مجھ سے نہ چھن جائے, معاذ اللہ اسلام کی نعمت نہ جاتی رہے. اس سے بس یہ کہ آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے ہر معاملے میں, اللہ تبارک و تعالی کا خوف کرنا چاہیے, اور اگر اب دعوت اسلامی کے کام میں یہ کتراتا ہے تو اس کا مطلب تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ ذمہ داری تھی تو اس ذمہ داری یا عہدے کے لیے کام کرتا تھا, اب نہیں کرتا. جیسا کہ اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک بزرگ نے غالباً 40 سال تک پہلی صف میں نماز ادا کی با جماعت, ایک بار یہ پیچھے رہ گئے تو ان کے دل میں خیال ہے کہ آج لوگ کیا کہیں گے کہ تو پیچھے رہ گئے, تو انہوں نے مطلب اپنے آپ کو ملامت کی کہ اس کا مطلب تو 40 سال تک لوگوں کو دکھانے کے لیے پہلی صف میں تھا, کہ آج تجھے یہ ذہن بن رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پیچھے رہ گیا. اس طرح انہوں نے 40 سال کی نمازوں کو دوبارہ ادا کی, اس لیے عہدہ چلا گیا, لیکن دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کا ثواب تو ختم نہیں ہو گیا, نہ دعوت اسلامی ختم ہو گئی, نہ کسی نے دعوت اسلامی کے کام سے آپ کو روک دیا, اس کو کرنا ہی چاہیے, بلکہ بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اور مسلمان بدگمان نہ ہو کہ یہ عہدے کی وجہ سے کام کرتا تھا اور اب یہ لوز ہو گیا. مسلمانوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے بھی مزید کام بڑھانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر بعد میں ماحول میں آنے والے اسلامی بھائی کو نگران بنا دیا جائے تو نفس اس کی اطاعت نہیں کرنے دیتا, اس کا حل ارشاد فرمائیے.
اپنے نفس کو مارے. اور وہ مشہور واقعہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو جنگ کے لیے لشکر روانہ ہو رہا تھا, تو یہ نوجوان صحابی تھے اور سالار تھے. بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس میں تامل ہوا کہ یہ تو ابھی ان کی عمر چھوٹی ہے, معمر صحابہ کرام کا ان کے ماتے ان کو یہ خیال آیا. تو اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزم کا اظہار فرمایا, کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو سالار بنا کر گئے تھے, سرکار نے جن کو سالار بنایا میں ان کو بدلوں گا نہیں. پھر ان کے جھنڈے تلے سب گئے. اس لیے نیا ہو تو زیادہ, جس کی عمر چھوٹی ہے وہ نیا ہی ہے نا دنیا میں, تو دوسروں کے عمر رسیدہ کے مقابلے سے دنیا میں آنے والوں میں نیا ہوا ہوں. تو چھوٹے بڑے سے کچھ نہیں ہوتا, بزرگی بعقل است نہ بسال, تمنگری بدل است نہ بمان. تو بزرگی جو ہے وہ دل عقل سے ہوتی ہے. جو بھی نگران بنے چھوٹا ہو بڑا ہو اس کی اطاعت کرنی ہی چاہیے, نفس کو کسی طرح بھی اس کی اطاعت پر مجبور کرنا چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یافتہ کی دی ریجن سطح اور اس طرح کے دیگر ذمہ داران مدنی مشوروں اور دیگر تنظیمی کاموں کی مصروفیت کی بنا پر عملاً 12 مدنی کاموں میں شامل نہیں ہو پاتے, ان کے لیے 12 مدنی کاموں میں شمولیت کی کیا اہمیت ہے؟ نیز اس مسئلے کے حل کے لیے رہنمائی فرمائیں.
جو کام آپ لوگوں سے کروانا چاہتے ہیں جب تک اس کام کو پریکٹیکل نہیں کریں گے آپ دوسروں کو اس پر کاربند نہیں کر پائیں گے, آپ کے لیے آزمائش رہے گی. پرم جو بھائی کام بہت کرتے ہیں تنظیمی, لیکن اسی مصروفیت کو آڑ بنا کر مدنی کام لوگ سفر نہیں کرتے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو مدنی قافلے کا بولنے سے بھی کترائیں گے, اور اگر کوئی فری ہوگا تو وہ کہہ بھی دے گا کہ یار آپ کے ساتھ چلوں گا مدنی قافلے میں, تو یہ بھی گیا وہ بھی گیا, اور پھر آپ اس کو کہیں گے بھی نہیں کہ تو سفر کر, ہر کہ وہ اس پر امپریشن پڑے گا ہی. تو اس لیے میں یہ مدنی قافلوں کے لیے عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ بشمول نگران شورا, تمام اراکین شورا, تمام کابینات اور مجالس کے جو بھی ذمہ داران یا اراکین ہیں سب کے سب ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں جدول کے مطابق سفر کریں. آپ بولو کہ میں ذرا 3 دن سے فائدہ اٹھا کر مدنی مشورہ کر لوں, ذرا میں بڑا اجتماع کر ڈالوں, تو یہ نہیں. جو جدول ہے اس کے مطابق, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جدول میں کیا ہے, مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کو کیا کیا تکلیفیں پیش آتی ہیں, ان کے ساتھ ان کی طرح رہنا ہوگا. اگر آپ مدنی قافلے میں سفر کر گئے اور کسی کے گھر ٹھہریں گے یا عالیشان مسجد ڈھونڈیں گے تو کام نہیں بنے گا. آپ کو جانا چاہیے دیہات میں یہاں بجلی بھی نہیں ہوتی, تاکہ آپ ان کو بولتے ہیں گلگت چلے جاؤ تو بلوچستان کی پہاڑیوں پر چلے جاؤ تو جی وہ دیہاتوں میں جایا کرے, تو آپ بھی تو کبھی دیہات میں جا کر دیکھیں کہ کس طرح دیہات میں قافلے کو کیا کیا درپیش ہوتا ہے. تو آپ جب بھی جائیں تو آرام دے قافلہ طلب نہ فرمائے, بلکہ سب سے زیادہ تکلیف دے قافلے کو بھی کبھی کبھی گلے لگا لیا گیا. تو جب ہی تو پتا چلے گا نا قافلے کیسے سفر کرتے ہیں. آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں دوسروں کا بھلا ہو جائے گا نا, وہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی دوسروں کی, آپ کا ذہن کام کرے گا, آپ آگے بات کو بڑھائیں گے, اچھے سلسلے میں فیصلے فرمائیں گے. اس لیے 12 مدنی کاموں کو بھی اسی طرح اپنے اوپر نافذ رکھیں. اب جیسے ہمارے اجتماع ہفتہ وار اجتماع میں جلدی شروع نہیں ہوتا اجتماع, جلدی ان مانو گھر کہ اگر شروع ہو بھی جاتا ہے تو تعداد قابل رحم ہوتی ہے, اور نئے اس طرح بھائی کو آپ بولتے ہوئے بھی شرماتے ہوں گے کہ مغرب میں آ جانا اجتماع میں, کبھی نہیں بولتے ہوں گے. آپ یہ اس کو گھڑی کا ٹائم بتاتے ہوں گے کہ کتنے بجے آنا تو پبلک بہت ہوگی, یہ موقع تو کرتے ہوں گے شاید, اس لیے کہ جناب خود تشریف نہیں لاتے نا ٹائم پر. اگر آپ مغرب میں آ جائیں گے تو اس کو بولیں گے مغرب میں آ جانا, ان شاء اللہ میں پہلی صف میں آپ کو بالکل امام صاحب کے پیچھے مل جاؤں گا, کیونکہ پہلے امام صاحب پر رحمت نازل ہوتی ہے, پھر عین اس کے جو پیچھے ہوتا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے, پھر دائیں طرف والوں پر, یا تو میں دائیں طرف والوں میں آپ کو مل جاؤں گا پہلی صف میں, یا لیٹ ہو گئے تو بائیں طرف, تو پھر جو جو پیچھے چاہ تو اس کے عین پیچھے امام کے, پھر دائیں بائیں ادا حضل سے, اس طرح رحمت کے نزول کا معاملہ ہے. تو ابھی آپ کس منہ سے کہیں گے کہ صاحب مجھے تو عشاء کی جماعت بھی نہیں ملتی, میں مصروف ہوتا ہوں, آپ کس کو اجتماع کی کس سے دعوت دیں گے؟ 12 مدنی کاموں میں یہ بھی تو ہے, مغربی انعام بھی اپنا. اب یہ کہ اس میں آپ بس یہ بولیں گے کہ ہم کو قافلہ لانا ہوتا ہے تو یہ بڑے ذمہ داران قافلہ لانے کا کام نہیں کرتے, چھوٹے ذمہ داران. بڑے ذمہ داران اچھی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں, پھر بعض ہے نا کہ اطمینان سے تشریف لاتے. اس طرح ہمارا اجتماع جو ہے وہ بنام مغرب اجتماع, یہ بہت لیٹ صحیح معنوں میں جمتا ہے. اس لیے آپ اپنا ذہن بنائیں, قافلہ بھی لانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لاتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن آپ اپنا نیم البدل بنائیں اور کسی اور کو جو واقعی وہ قافلہ لانے کی صلاحیت رکھتا اس کو سونپ دیں. آپ متہم نہ ہو کہ یہ لیٹ آتا ہے, آپ کے لیٹ آنے کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا. میں تو یہ سارے اراکین شورا وغیرہ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ مغرب آپ تو پہلی سب پنجاب کی کری میں, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور اگر یہ اجتماع میں پابندی سے بیٹھنا شروع ہو گئے وقت پر تو وہ اجتماع مسجد ڈھونڈنی مشکل رہے گی کہ مسجد کہاں سے لائیں جس میں ہمارا اجتماع سما جائے. یہ بےچارے ان میں کئی ہوں گے جو دعا کے دن پہ آتے ہوں گے, بعض دعا کے بعد تشریف لاتے ہوں گے, خیرامہ خیرامہ کیا ہوا تو اسکوٹر خراب ہو گئی تھی, آپ کو کس نے کہا کہ آپ اسکوٹر پہ آیا کرو. تو قافلے میں بس ہے یا سوزوکی ویگن جو بھی سواری جس میں قافلہ ہوتا ہے اس میں آنا چاہیے اگر قافلے کے ساتھ ہی آتے ہیں, ورنہ میرا تو خیال ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ از خود پہلے آ جائیں جو چندے کی سہمت ملے ان کو لے کر, اور مزید جو تاخیر سے ہی آتے ہیں جلدی آ نہیں پاتے ان کے لیے کسی اور کو مختص کر دیں. مگر آپ میں سے میں اگر پوچھوں قافلہ کون کون لاتا ہے تو شاید مجھے شرمندگی ہوگی, اس میں پوچھتا نہیں کہ کون کون قافلہ لاتا ہے, اس لیے آپ جلدی تشریف لائیں گے. اسی طرح دیگر بارہ مدنی کاموں میں اللہ کا دورہ بھی میں نہیں پوچھتا کون کون شریک ہوتا ہے, میں پوچھتا نہیں آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہی بار کاموں میں شامل ہے وہ اللہ کا دورہ بھی بےچارے ٹوپی شاہ رنگ شاہی لگے رہتے ہوں گے. ہاں نہیں مجھے پتا ہے, میں نے اللہ کا دورے بھی کیے ہیں, میں نے اجتماع میں عصر کے بعد آ کر بھی اجتماع اٹینڈ کیے ہیں, مغرب کی نمازیں پڑھی ہیں, مغرب کے بعد بیانات کیے ہیں. الحمدللہ جتنا مجھے تجربہ آپ کو بتائیے تو میں بھی دل چلاتا ہی رہا ہوں. آج پھر مزید بھاپ نکلنے لگی ہے اور پتہ نہیں کچھ ہوگا بھی یا نہیں. آپ سے زیادہ جوش و خروش ہاتھ اٹھانے والوں کے میں نے دیکھے ہیں, مگر یہ کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو پہ ہم نہ سدھریں نہ سدھریں یہ قسم کھائی ہے والی معاذ اللہ, صورت حال تقریباً یہی رہتا ہے. اگر جوش میں آ بھی گئے تو ایک آدھ بار نہ ضروری آنا ہے نہ ساری رات رکنا ہے, اگر رکنا بھی ہے تو گپ شپ لڑانا ہے, آرام فرما کر تہجد میں شرکت کر کے پھر جو بھی حلقے وغیرہ اس میں شرکت کر کے فجر تے اشراق تے چاشت یہ عوام آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو تھوڑے سے عوام ملیں گے رنگین کپڑے والے ٹوپی والے جو بےچارے اشراق چاشت اور سلاب سلاب جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہوں گے, اور یہ حضرات گرامی جو ہمارے یہ سب نہ جانے کہاں ہوتے ہوں گے. شروع ہوں گے تو استقامت ملے گی نا بھائی, شروع کا ہوں میں ابھی, میں پوچھتا نہیں ہوں کہ کون جلدی جاتا ہے اجتماع میں, کون علاقائی دورے میں شرکت کرتا ہے, کون ہر مہینے تین دن سفر کرتا ہے, میں پوچھتا ہی نا آپ سے, پوچھوں گا تو میں ہی پھنسو ہوں گے, ٹینشن ہو جائے گا, پھر بھاگتے بنے گی میں ابھی بچ چھڑا کروں گی ان کو اشار سنائے گا ابھی اسی میں مست رہتے گا, تو اپنے مہمان خوش ہو کے جائیں.
تو کم و بیش نگرانوں کے جدول ہوتے ہیں, مختلف ہفتہ وار اجتماعات میں بیانات کرنے ہوتے ہیں, کیا مطلب آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات تھے, روزگار کے معاملات اور گھر کی کفالت کے معاملات کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے تحریکی کام, کیونکہ ہم کیا کریں بابا, گھر بار کے معاملات ہیں, پھر روزگار کے معاملات ہیں, بیوی بچوں کے معاملات ہیں, یہ بھی دیکھنا ہے وہ بھی دیکھنا ہے, رشتہ داریاں ہیں, کچھ گھر کے بڑے بھی افراد ہیں, کچھ از خود وہ اسلامی بھائی گھر کا بڑا ہے, ایسے ان حالات میں تنظیمی کام کو بجا لانا اور معاشی معاملات, معاشی حالات, مہنگائی, ان تمام حالات میں بابا تنظیمی کاموں کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنا, اس کے متعلق کچھ وضاحت فرمانا.
میں داوارث نہیں ہوں, میں باپ بھی ہوں, بھائی بھی ہوں, بہنیں بھی ہیں میرے ساتھ, ٹھیک ہے, بال بچے بھی ہیں, ظاہر ہے ان کے بھی تقاضے ہوتے ہیں, ان کے بھی کام ہوتے ہیں, اور میرے والد صاحب فوت ہو گئے بچپن میں میرے ڈیڑھ دو سال کی عمر میں, بڑے بھائی بھی فوت ہو گئے میری شادی سے بھی پہلے, گھر کا بڑا بھی میں ہی, اب بھی گھر کا بڑا تو میں ہی ہوں, میرا گھر بھی تو چل ہی رہا ہے, روزگار کا بھی تو سلسلہ ہے ہی نا میرا بھی, مانگ کے تھوڑی کھاتا, اب ایک کرنا چاہ کرنے والا اور پہلے تو خیر میں سودا سلب بھی گھر کا نہیں لاتا تھا، تو یہ حارث ہوں گھر سے مسائل ہو گئے کہ میں گھر سے باہر نکلنے سے قاصر ہوں، گھر کا سودا سلب میں لاتا تھا، چکی سے آٹا پسوا کے لاتا تھا، گھر کے پانی بھی بھرے ہیں میں نے، کاروبار بھی اسی طرح کا کیا ہے میں نے، چھوٹے چھوٹے جو چیزیں بیچنا کرنا، اس طرح کام بھی ہوتا رہا اور آپ کے سامنے پوزیشن کیا الحمدللہ. یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی گھر کا سودا سلف لانا، یہ بھی آپ کی سنت ہے، اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا، سواری کے جانور کو چارہ ڈالنا، حدیثوں میں ثبوت ملتا ہے ان کا، پیوند کاری اپنے پیوند لگانا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین کا کام بھی کیا، ہم تو کیا کریں ان کا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ ان کا ہی احسان اور فیضان ہے، دعوت اسلامی میں جو کچھ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اس لیے وہی کہ احساس ذمہ داری جب پیدا ہو جائے گا تو یہ سب کام جو ہے نا سہل ہو جائے گا. اول ذہن نہیں بنتا، ذہن کہ میری یہ مصروفیت ہے میری وہ مجبوری ہے. آپ جیسے بولتے ہیں کہ مغرب تو راستے میں ہو جاتی ہے ڈویژن نگران کی، تو اس کو وہ جلدی بھی تو نکل سکتا ہے کہ مغرب اس کو مسجد میں مل جائے. اگر آپ کی نوکری ہوتی وہاں سمجھو آپ کو 6 بجے پہنچنا ہوتا اور 2 گھنٹے کا راستہ ہوتا، تو آپ اس لیے 8 بجے پہنچتے کہ میری ڈیٹ، تو آپ کو یہ کہے بھائی آپ کی ڈیوٹی 6 بجے شروع ہوتی ہے، آپ 4 بجے نکلا کرو. تو اس طرح یہاں بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ کی ڈیوٹی مغرب کی نماز سے شروع ہوتی ہے اجتماع کی، تو اس لیے آپ جلدی نکلا کرو، اتنی جلدی نکلو کہ آپ اذان مسجد کے اندر سن لو. اب یہ جماعت آپ کو ملتی نہیں ہے، نماز ٹیم بے ٹیم پڑھتے ہیں، سنت ہمارا بیان بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے نظام آپ کا چلتا ہے آپ بھی جانتے ہیں. اس لیے اپنے وقت کی تقسیم کرنی چاہیے، نظام الاوقات بنانا چاہیے، اور جو بھی کرنا یہ جیتے جی ہو جائے گا، مرنے کے بعد ٹائم نہیں ملے گا. جب دنیا کے سارے کام سسٹمیٹک ہیں، کھانا وقت پر نہیں وقت سے پہلے چاہیے، دین کا کام بھی وقت سے پہلے ہی ہم اس پہ الرٹ ہو جائیں، دین کا کام لیٹ، کھانا لیٹ ہو جائے تو کتنے ہم ناراض ہوتے ہیں، کاش دین کا کام بھی لیٹ ہو تو ہم ناراض ہونا سیکھ لیں، جماعت نکل جائے تو کاش ہمارا موڈ آف ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہم کو پتا بھی نہیں جیسا جماعت نکل جاتی، احساس احساس سے ذمہ داری. تو اس لیے مہربانی کر کے نظام الاوقات بنائیے، سارے کام کرنے اور آپ ہی نے کرنے، سدائے مدینہ بھی لگانی ہے، علاقائی دورہ بھی کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو پھر شورا میں لکھ کر سب کوئی فیصلہ بدلوا لو گے یہ کیا سدائے مدینہ شروع کروا رکھی ہے، ہم نہیں آ سکتے، ہم تو یہ کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے، پورا کام ہم نہیں کر سکتے، رہ کیا جائے گا. تو اس نے مہربانی کر کے یہ 12 کے 12 کام دوبارہ پڑھ لیں اور اپنے اوپر نافذ کرنے کا ذہن بنائے اور استقامت کے ساتھ اس کو چلائے بھی، عارضی طور پہ جوش میں کر لیا پھر پتا بھی نہیں ہے، چلائیں سارے کام آپ نہیں کرنے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیچھے باپا جان آپ ذمہ داران کے لیے مدنی قافلوں میں سفر پر اتنا زیادہ زور کیوں ارشاد فرماتے ہیں؟
مدنی قافلے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی اگر کسی کی ڈیمیج ہو جائے تو اس کا وجود کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا، ریڑھ کی ہڈی پر تو وجود قائم. تو اب مدنی قافلہ جو ہمیں نعرہ ملا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے، اس کا اہم ترین رکن مدنی قافلہ. تو جب آپ مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرو گے تو دنیا بھر میں پیغام کیسے آپ پہنچاؤ گے، اور آپ جب سفر نہیں کرو گے مدنی قافلے میں تو دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دلا پاؤ گے، دوسرے آپ کی آڑ میں چھٹی کریں گے نہیں جائیں گے، آپ جاؤ تو ہم جائیں گے. جب کوئی بڑا کرتا نا تو دوسرے خود ہی کرنا شروع کر دیتے. جیسے کہ میں اپنا ابھی ایک تجربہ بتا دوں حال کا، کہ میں ہر سال اعتکاف میں ترغیب دلاتا تھا کہ مسجد میں یہ بالوں کے گچھے اور اڑتے رہتے ہیں ان کو آپ لوگ اٹھا لیا کریں، کبھی بولتا تھا شاپر جیل میں رکھ لیں آرام اٹھا لیں، کیونکہ یہ لوگ یہاں پڑے ہوتے ہیں مسجد میں موت کی بھی، میرا انداز آپ کو پتا کہ میں ان میں پڑا نہیں رہ سکتا، مجھے نوچ ڈالیں گرا ڈالیں پھر سیکیورٹی پرابلم الگ. تو بس میں بولتا تھا اور نہیں سمجھتا تھا، سر سے گزر جاتی تھی. پھر اس بار میں نے اپنا ذہن بنایا اور میں نے اپنے جیب میں شاپر رکھ لی، یہ اب بھی شاپر ہوگی میرے جیب میں، رمضان شریف کی چل رہی ہے بس شاپر، ابھی اس میں تھوڑا بہت کوڑا بھی ہے، تو میں نے جو بولنا تھا تو بول دیا ہوگا، پھر میں نے کسی کو یاد نہیں پڑتا کوئی تاکید کی ہوگی شاپر ڈالو جیب میں، والے میں نکا چکا کہا ہوگا، تو میں نے یہ کرنا شروع کیا، جب میں نے کرنا شروع کیا نا شاپر تو میں شاپرے بھی نظر آنے لگی جیبوں میں، اس طرح بھائیوں کو دیکھا میں نے اٹھا رہے شاپر میں ڈال رہے جیب میں نکال رہے، آپ نے بھی رکھی نہیں شاپر نا، اس سے پہلے کبھی نہیں رکھی ہوگی شاید، تو مجھے دیکھ دیکھ کر شاپر نے رکھنی صاحب میں نے شروع کر دی، تو مسجد کی صفائی کی یہ تحریک تھوڑی یوں زور پکڑی، تو اس لیے بارش کا پہلا خطرہ اہمیت رکھتا ہے، تو ذمہ دار جب کچھ کرے گا آپ، جیسے کہ آپ کو میں بولوں کہ صبح ہاتھوں ہاتھ ہر مہینے تین دن چلیے، آپ بول ہی دیتا ہوں صبح تین دن ہاتھوں ہاتھ سفر کرنے کے لیے کون تیار ہے آپ میں سے، آج صبح کریں گے سفر، یاد اٹھائے رکھیے گا، ابھی سوچ لیجیے، جس کا ذہن نہیں بنتا ہاتھ نیچے کر لیجیے، خالی خالی ہاتھ نہیں کھوٹی کھوٹی دیتا، ٹھیک ہے نا، آپ ان شاء اللہ صبح ہاتھوں ہاتھ تین دن کے لیے سفر کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے رکھے، اچھا اب میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ صبح تین دن کے لیے میرے ساتھ کون کون سفر کرے گا قافلے میں، ہاتھ بڑھ گئے ڈبل ٹریبل ہوئے، یہ بھی اس لیے ڈبل ٹریبل ہوئے 100% نہیں ہوئے کہ سب کو یقین نہیں آتا کہ میں تین دن کا سفر کروں گا، اگر بالفرض میں سنجید جی کے ساتھ بولوں گا میری رکیب ہے وہ فلاں دیہات میں جا کے رکیں گے، یہاں بجلی نہیں ہے وہاں اپنے رکیں گے تین دن کا سفر کریں گے، تو میرے کو لگتا ہے کہ 100 میں 99% تیار ہوں گے، یہ خوش فہمی ہے میری، ٹھیک ہے نا، تو وہی بات نا کہ ذمہ دار، تو مجھے میں آپ کا اس نظر کہ میں اگرچہ غیر ذمہ دار ہوں لیکن آپ مجھے ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو آپ ہے نا تیار ہو گئے نا تین دن سفر کریں، تو اسی طرح ڈویژن یا تحصیل کی مشاورت کا ذمہ دار یا نگران جو ہے تحصیل کا وہ تیار ہوگا، رکن شورا جب اعلان کرے گا کہ میں پناہ جو قافلے میں سفر کروں گا تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس کو لے جاؤں گا اس کو لے جاؤں، اتنے آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، تو اب اس پر سے آپ سمجھ جائیں کہ میں قافلے پر کیوں زور دیتا ہوں، کہ آپ سفر کرو تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ، کیونکہ یہ میں نے بچپن سے منظر دیکھے ہیں کہ وہ قربانی کے دنوں میں بکروں کے ریوڑ نکلتے ہیں بھیڑوں کے، خاص کر بھیڑ چال مشہور ہے، بھیڑوں کے ریوڑ نکلتے ہیں تو ایک بھیڑ جو ہوتی ہے نا اس کو وہ آگے ہوتی ہے، بس وہ جیسے ہی کن کرتی ہے دوسرے اس کے پیچھے تک، وہ اگر اس کو روک لیا جائے تو وہ ساری پریڈ بھیڑوں کی رک جاتی ہے، تو اس لیے سمجھو کہ جو ذمہ دار ہے ان مانو کر بڑی بھیڑ ہے، اس کے بھی یہ چھوٹی بھیڑیں چلتی رہتی ہیں، خود ہی انشاءاللہ آپ کو میں چلانے میں کامیاب ہو گیا، کامیابی ہو نہیں پا رہی، آپ چل پڑے تو انشاءاللہ قافلوں کو چلانا زیادہ مشکل نہیں رہے گا، تو پھر آپ کا جذبہ خود ہی بڑھتا رہے گا نا، اور قافلوں پر بھرپور زور بھی لگائیں گے، کیونکہ آپ کے وہ میں خود قافلے میں سفر کرتا ہوں، اور ابھی کیونکہ نہیں کرتے شاید منہ چھپاتے ہوں، جو نہیں کرتے سب سے نہیں کرتے بھی ہوں گے تو وہ منہ چھپاتے ہوں گے کہ میں اس کو تین دن کا بولوں گا، ابھی بولے گا کہ اپنے ساتھ چلیں گے تو کرنے دس ہو جائیں گے اپنے، تو انشاءاللہ ذمہ دار جو نہیں کرتے وہ بھی آپ کریں گے انشاءاللہ، بھلے آپ کا مدنی مشورہ کوئی ملتوی ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تین دن کے قافلہ آپ کا ملتوی نہ ہو، اور ان دنوں نہ مدنی مشورے کرنے ہیں نہ آپ کو کوئی بیانات کرنے کے لیے کہیں جانا ہے، جدول کے مطابق جو بھی کرنا ہے بس وہ کریں گے انشاءاللہ، عجز و جل دیکھو پھر آپ کے پنجاب میں قافلوں کا کیسا مطلب ہے کہ مدنی سیلاب آتا ہے، جس کو دیکھو قافلہ جس کو دیکھو قافلہ، ایک مہینہ اور بڑھا دے چل مدینہ میں عرب ساتھ ہیں، سات مہینہ
پاکستان کی زیادہ آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، گاؤں میں مدنی کام کس طرح مضبوط کیا جائے اس کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیں،
مدنی قافلے شہروں سے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں دیہاتوں میں بھی وہ جاتے ہی ہیں، تو جس طرح دیہاتوں میں آپ بار بار جاتے رہیں گے بار بار جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل مدنی کام مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، دیہات والوں کو شہر والوں کے مقابلے میں ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہوگا، قافلے میں بھی جلدی سفر کرتے ہوں گے، پھر اس میں بوائی اور کٹائی کے جو مراحل ہوتے ہیں ان کے علاوہ ان کے پاس جو کسان طبقہ یا ان میں کام کرنے والے کو ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، تھوڑی اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت قافلے ملیں گے، جی ہاں بالکل، چھٹی کے دنوں کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے کہ جامعات ہیں، اپنے مدارس مدرسۃ المدینہ ان کے مدرسین کی ترکیب بنا کر، اور دیگر اس طرح بھائیوں کو چھٹی کے دن تو ٹائم ہوتا ہے بہت سو، مگر اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک دن چھٹی میں چلا جائے تو اس کا مطلب وہ پھر تین دن کے قافلے سے کترا جائے، ہم تو قافلے میں سفر کر لیا ہوں، وہ تین دن کا اپنی جگہ پر اسی زور شور سے جاری ہو، اور ایک ایک دن والا بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ آپ کتنے دن، جمعے کو آپ کے یہاں زیادہ تر چھٹی ہوتی ہے بڑے شہروں کے علاوہ، تو جو کتنے جمعے دو گے یا کتنے اتوار دو گے، تو یہ بھی ہو، تین دن کا سفر بھی لازم کرنا چاہیے، ان کو دیہاتوں میں ایک دن والوں کو بھیج دیں. یہاں بھی ایک بار مدنی مشورے میں ترکیب بنی تھی، یاد ہوگا آپ کو، کچھ اسلام بھائی یہ متخصصین والے تھے میرا خیال، یہ تخصص صرف فقہ والے، پھر بعد میں میں نے پوچھا تھا تو ماشاء اللہ بعض تو تھے کہ جو الحمدللہ شروع ہو گیا نا، چھٹی کے دنوں مختلف علاقوں میں جاتے تھے. باب المدینہ تو بہت بڑا شہر ہے نا، اس کو دیہات تو بہت دور جا کے لگتے ہیں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.